قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ہمارا سلسلہ گفتگو تقریباً اب چھٹی آیت میں ہم داخل ہو رہے ہیں سورہ صف کی۔ کل ہم نے پانچویں آیت شریفہ کو جب مورد بحث قرار دیا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے پروردگار نے ذکر کیا اور ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو حضرت کو اذیت و آزار دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے دل منحرف ہو چکے ہیں، اور جب دل منحرف ہو جائے تو پھر واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ چھٹی آیت شریفہ میں پروردگار حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ دو، یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دو لنکس کو جوڑ رہے ہیں آپس میں، ایک اپنے ماں قبل اور ایک اپنے ماں بعد، ایک اپنے سے پہلے اور ایک اپنے بعد آنے والا۔ آیات کے اکثر الفاظ ایسے ہیں کہ جو یقیناً اردو میں استعمال بھی ہوتے ہیں، شاید آپ نے سنے ہوئے ہوں، لہذا ترجمے کے اعتبار سے یہ آیت نسبتاً آسان ہے کہ وہ اذ قال عیسیٰ ابن مریم، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جب کہا، کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم۔ اب یہ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قول ایک ہے، وہ بھی بنی اسرائیل کے لیے بنا کر بھیجے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی۔ اسی لیے یہ جو ایک نقطہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ایک زمانے میں میرے اپنے ذہن میں یہ سوال اٹھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہرحال شرف عنایت کیا، آیت اللہ جعفر سبحانی دامت برکاتہ سے میں نے یہ سوال کیا تھا۔ ذہن میں میرے یہ سوال اٹھا تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت عالمی شریعت تھے، ہم یہ کہیں کہ عیسائیت، یا حضرت عیسیٰ کے ذریعے جو شریعت لائی گئی وہ عالمی شریعت تھی، تو ہمارے پاس تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ مکہ تک عیسائی پہنچ چکے تھے۔ عیسائیت اور حضرت عیسیٰ اور ان کی کتاب اور ان کے ماننے والوں کی مکہ کے اندر موجودگی، خصوصاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کے زمانے اور اس سے پہلے، ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہے کہ یہ لوگ پہنچ چکے تھے۔ جو سوال میرے ذہن میں اٹھا تھا وہ یہ تھا کہ کیوں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد جو تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی نبوت کو قبول نہیں کیا، اور کیوں، مطلب انہوں نے، یعنی حضرت عیسیٰ کی نبوت سے ہماری مراد وہ نبوت اور وہ شریعت ہے کہ جو عین اسلام ہے، لیکن کیوں، مطلب حضرت ابراہیم کو وہ فالو کرتے ہوئے آ رہے، تو حضرت ابراہیم کو کیوں فالو کر رہے تھے جب درمیان میں حضرت عیسیٰ، کم از کم معلوم ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ آخری پیغمبر ہیں کبھی تک کے، تو پھر بظاہر حضرت عیسیٰ کو فالو کرنا چاہیے تھا۔ تو دو جواب مجھے آیت اللہ جعفر سبحانی نے دیے تھے۔ ایک جواب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شریعت ہے وہ عالمی شریعت نہیں تھی، اور اس میں سے ایک مقام جو ہے اس کے اس بات کا وہ یہی آیت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف، بنی اسرائیل کی طرف بنا کر بھیجا گیا ہوں رسول، تو یہ جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے مختص کر رہے ہیں، یہ ان میں سے ایک آیت ہے کہ جو یہ بتلاتی ہے کہ آپ کی جو شریعت ہے شریعت عالمی نہیں ہے۔ دوسری بات جو حضرت نے آیت اللہ جعفر سبحانی نے کہی، اور یہ شیعہ عقائد کا ایک حصہ بھی ہے اور اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اجداد حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تک، یعنی حضرت اسماعیل کے بعد جتنے بھی آپ کے اجداد ہیں، وہ تمام کے تمام اولیاء الہی تھے، اور ہمارے پاس حتیٰ روایات میں موجود ہے کہ وہ اس پر عمل کیا کرتے تھے جو جناب جبرائیل ان کے لیے لایا کرتے تھے۔ ان کی نبوت ثابت نہیں ہے اجداد کی، لیکن ولایت ثابت ہے۔ یہ تمام کے تمام اولیاء الہی تھے، اور یقیناً اولیاء الہی سے بھی فرشتوں کا رابطہ رہتا ہے۔ لہذا سنت ابراہیمی میں جس چیز کی کنٹینیوٹی رہی ہے وہ انہی اولیاء کے ذریعے سے رہی ہے، اور پھر وہ ارتباط وحی یا ارتباط الہامی کہ جو ان کے ساتھ اللہ نے رکھا۔ تو دین حنیف ابراہیم جو کہلاتا تھا وہ ان اولیاء کے پاس محفوظ تھا، یعنی یہ لوگ موحد تھے، توحید پرست تھے، اور حضرت ابراہیم اور ان کے بعد جو سلسلہ عبادات تھا اس کو عملاً انجام دیتے تھے۔ لہذا ان کا حج بت پرستوں کے حج سے مختلف تھا، یہ لوگ بت پرست نہیں تھے، اور جو باقی شریعت کے احکام تھے اس کو اسی طرح سے عمل انجام دیا کرتے تھے۔ لہذا یہ خود بھی مسلمان تھے، اور جو پورا سلسلہ ہے اجداد کا وہ سارے کے سارے مسلمان رہے ہیں۔ اس میں ایک گنجائش ہے، پھر وہ تاریخی بحث ہو جاتی ہے، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک زمانے میں ہمارے جو بزرگ افراد ہیں یقیناً ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی، ایک زمانے میں پاکستان کے منابر سے ایک ممبروں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ بہت جسے کہنا چاہیے کہ ہاٹ ایشو کے طور پہ جب اٹھا تھا، وہ جناب حلیمہ سعدیہ کا وجود اور حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کا دودھ پینا نہ پینا، اس کے حوالے سے ایک بڑی جسے کہتے ہیں ہاٹ ایشو کے طور پر یہ تھا، اور پھر اس پہ اس کے خلاف میں جو ہے وہ ادلہ پیش کیا جاتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کسی غیر کا دودھ نہیں پیا تو پیغمبر کیسے پی سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تاریخ میں جو روایات موجود ہیں اس کے اعتبار سے جناب حلیمہ سعدیہ کوئی عام خاتون نہیں تھیں، اور بعض تاریخی شواہد سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ حضرت عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیز اور مومنہ تھیں۔ لہذا جب خاتون مومنہ ہوں تو پھر وہ سارے کے سارے مسائل جو ہے غیر مسلمہ والی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یعنی کیا، پیغمبر کے اجداد کے پاس جو سلسلہ تھا وہ اولیاء کے ذریعے سے حضرت ابراہیم اور پھر بعد میں حضرت اسماعیل اور پھر حضرت اسماعیل سے لے کر مسلسل ایک اولیاء کا سلسلہ تھا۔ لہذا آپ جس چیز پر عمل کرتے تھے وہ وہی دین حنیف تھا جو ان اولیاء کے ذریعے سے باقی تھا، اور یہ سارے کے سارے افراد جتنے بھی اجداد، ان کی خواتین، وہ سارے کا سارا نور انہی، اسی لیے یہ جو کہا گیا اسلاب طاہرہ، ارحام طاہرہ جو کہا گیا ہے، مطاہرہ، ان کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ سارے کے سارے جو سلسلہ ہے یہ مسلمان و مومن۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر گیا ہوں۔ اب دو، میں نے کہا دو چیزوں کو لنک کر رہے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مصدقاً لما بین یدی۔ اب یہ بین یدی کا جو سوال ہے، یہ میں بعض جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں جو کافی عرصے سے ساتھ ہیں ان سے سوال کر سکتا ہوں بظاہر کہ بین یدی سے کیا مراد ہے، اس لیے کہ بظاہر مجھے یاد ہے کہ ہم اس کو کلاس میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔ بین یدی سے کیا مراد ہے؟ سامنے سامنے ہم کیسے لے رہے ہیں، حالانکہ بین یدی کا مطلب ہے دونوں ہاتھوں میں ہونا۔ صحیح ہے، اصل میں جو بات پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھی کہ بین یدی کا مطلب ہے تمہارے ہاتھوں میں ہے، ہم اس بین یدی جو ہاتھوں میں اس سے سامنے کا معنی کیسے لیتے ہیں؟ احسن، ہمارے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں جو چیز ہوگی نارملی وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے، یعنی پشت کی طرف ہاتھ کر کے کسی چیز کو پکڑنا یہ نارمل سچویشن نہیں ہے۔ نارملی کیا بین، یہ ایک استعارہ ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ ایک انداز ہے گفتگو کا جو عرب میں ہے، کہ بین یدی جب کہا جاتا ہے، بین یدی سے مراد ہے ہاتھوں کے درمیان، لیکن ہاتھوں کے درمیان سے جو چیز مراد دی جاتی ہے وہ سامنے کی طرف ہے، خلف پشت ہے، سامنے کے لیے بین یدی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی تمہارے سامنے، تمہارے پاس، وہ چیز جو تمہارے پاس تمہارے سامنے کیا من بیان ہے، کیا چیز ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں؟ من التورات، وہ چیز، یعنی وہ چیز کیا ہے جو تمہارے پاس ہے؟ تورات۔ میں ہوں مصدق، مصدق یعنی تصدیق کرنے والا، مصدق بھائی نہیں، ہمارے پاس ہے نا کلاس میں بھی مصدق بھائی ہیں یا نہیں ہے؟ ہوتے ہیں نا، بعض کا نام ہوتا ہے مصدق۔ مصدق تصدیق کرنے والا، سوال، میں جو تصدیق کرنے والا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تورات جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں تورات ہے وہ ہے انحرافی تورات، ہے نا ایسا؟ یقیناً حضرت موسیٰ کے بعد کیا کیا گیا ہے تورات میں؟ انحرافات کیے گئے. تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس منحرف تورات کی تصدیق کرنے آئے ہیں؟ پھر کیا مراد لی جائے گی یہاں پہ؟ احسنت، احسنت، دونوں باتیں. یعنی کیا تورات کا اصل کم از کم یا تم اسے جانتے ہو، ایک بات یہ، یا یہ کہ تمہارے پاس محفوظ ہے جسے تم ظاہر نہیں کرتے، منحرف کو ظاہر کرتے ہو. ان دونوں باتوں کے علاوہ جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ جب تصدیق تورات کی بات کی جاتی ہے تو بعین ہی کتاب منظور نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ اصل کیا ہے؟ تورات کے جو اصل عقائد ہیں. کیوں؟ ہم کہاں سے یہ مطلب لیتے ہیں؟ کیسے ہم یہ کہیں گے؟ کیونکہ دیکھیے، اگر تصدیق 100% ہو تو پھر مراد کیا ہوگی؟ کہ اس پوری شریعت کو تصدیق کر رہا ہے کہ جو تورات پہ ہے. جبکہ حضرت عیسیٰ ہمارے پاس اور قرائن اور آیات سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ خود ایک صاحب شریعت نبی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں. اگر صاحب شریعت پچھلی شریعت کو 100% امضا کر دے، 100% سائن کر دے، 100% اس کی تصدیق کر دے، تو پھر اس کی اپنی شریعت کہاں جائے گی؟ پس تصدیق سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے. تصدیق سے کیا مراد ہے؟ وہ جو اساسی قوانین ہیں، وہ جو تورات توحید کی بات کرتی ہے، وہ جو تورات نبوت کی، اصل نبوت کی بات کرتی ہے، فرشتوں کا عقیدہ ہے، جنت اور جہنم کی گفتگو ہے، یہ سارے عقائد کے جو تمام شریعتوں میں کیا ہیں؟ مشترکات کے طور پر ہیں. اصل تصدیق کی بازگشت کس طرف ہے؟ ان تمام مشترک عقائد، یعنی اب جب ہم اسی اعتبار سے، یاد رکھیے گا کہ جہاں کہیں بھی قرآن کریم پچھلی کتابوں کی تصدیق کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد یہ انحرافی کتابیں نہیں ہیں، نہ ہی مکمل طور پر وہ کتاب اور شریعت مراد ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ تصدیق سے مراد ان تمام کتابوں کی اصل کے جو اصل عقائد ہیں، جو بنیادی عقائد ہیں، جو ان تمام ادیان میں مشترک رہے، کہ جس کو قرآن بھی کہتا ہے کہ جو ہم نے تمہیں وصیت کی ہے یہ وہی ہے جو ہم نے آدم کو کی، نوح کو کی، ابراہیم کو کی. یعنی کیا؟ یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ اسلام ہے، لیکن ہر دور میں ہر نبی کی زمانے کی اقتضاء کے اعتبار سے، اس زمانے کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق جو شریعت ہے، حتیٰ بعض شریعتیں اپنے دور، اپنے زمان کے تقاضوں کے مطابق ہے، جس دور میں جیسی ضرورت تھی اس اعتبار سے شریعت کو رکھا گیا. لہذا بعض شریعتوں میں رہبانیت کی گنجائش تھی. رہبانیت سے کیا مراد ہے؟ احسنت، رہبانیت سے کیا مراد ہے؟ دنیا کو چھوڑ دینا، بالکل ترک کر دینا، پہاڑوں میں چلے جانا، جنگلوں میں چلے جانا، صحراؤں میں نکل جانا، اپنے آپ کو دنیا سے بالکل کاٹ دینا، ترک ازدواج، یہ سارے کے سارے جو مرحلے ہیں بعض شریعتوں میں ان کی اجازت تھی. اسلام نے آ کر رہبانیت کو کیا کیا؟ کینسل کر دیا. اس لیے کہ اسلام کے آتے آتے جو دور آ چکا ہے اس کے اندر اس دور کی جو ضرورت ہے اور اس دور نے پھر جو قیامت تک چلنا ہے وہ سوشلائزیشن ہے. پرانے دور میں، اب اس کے لازمہ تو میں بحث کو پھیلاؤں گا تو ہم دوسری صفت میں نکل جائیں گے، لیکن اس دور کی جو ضرورت ہے وہ سوشلائزیشن ہے. لہذا ٹو بی نان سوشل، اس کو اسلام نے کیا کر دیا؟ کینسل کر دیا. اسلام نے کہا نہیں، ہم تمہیں وہ سارے کے سارے مقامات، وہ سارے کے سارے کمالات، وہ سارے کے سارے دراجات جو تمہیں دنیا سے کٹ کر ملنے ہیں، ہم تمہیں اسی دنیا کے ذریعے بھی فراہم کر سکتے ہیں. لہذا یہ مورد گفتگو ہے، ایک بحث ہے، اور انشاءاللہ کبھی فرصت رہی اور اس کو ہم نے مورد بحث قرار دیا تو بات کریں گے کہ کس طرح سے اسلام تمام کے تمام کمالات کو ہمارے گھر کے اندر جمع کر دیتا ہے. لہذا ہمیں اپنے کمالات کے لیے اپنے گھر سے باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے بھی دینی کمالات ہیں ان کا منبع اسلام نے کیا کیا ہے؟ ہمارے گھر کے اندر مہیا کر دیا ہے. لہٰذا اطاعت کی منزلوں کو اگر میں حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میرے ماں باپ ہیں، بیویوں کے لیے شوہر ہیں۔ یہ جو مرحلہ ہے کیا، اطاعت کی جو پریکٹس ہے، اطاعت کی جو تربیت ہے، جن کے ماں باپ ہیں اور ماں باپ ان کے ساتھ ہیں، ماں باپ کی اطاعت کے ذریعے سے کیا ہے، پورا ٹریننگ کیمپ ہے۔ بیویوں کے لیے شوہروں کے ذریعے سے ٹریننگ کا ایک پورا نظام ہے۔ لازمات ہے، میں اپنے والدین کی اگر اطاعت نہیں کر سکتا تو میں خدا کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ خواتین سے بھی جو کہا ہے کہ شوہروں کی اطاعت کریں، کیوں، کس نے کہا ہے؟ میرے کہنے سے تو نہیں ہے نا، کس کے کہنے سے؟ پروردگار کے۔ یعنی خود پروردگار کی اطاعت ہے شوہروں کی اطاعت کرنا۔ لہذا جو بیوی شوہر کی مطیع ہوگی حتماً امام زمانہ کی مطیع ہو سکتی ہے، حتماً پروردگار کی مطیع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے عبادی نظام میں ہمارے پاس، جب ہم ان روایت کو، اب چونکہ یہ موضوع مفصل ایک ہے، یعنی اگر اس کو دوبارہ سے کھولا جائے تو ایک تفصیل چاہتا ہے کہ کس طرح سے گھر کے اندر سے کمالات کے رستے نکلتے ہیں۔ جتنے بھی دینی کمالات ہیں ان کا رستہ ہمارے گھروں سے ہو کر جاتا ہے، باہر سے نہیں ہوگا۔ کمالات دینی کو گھر کے باہر مت تلاش کریں بلکہ گھر کے اندر موجود ہیں۔ لہذا اب ایک میں اشارہ کر رہا ہوں تاکہ گفتگو کے لیے ایک طرح، جسے کہتے ہیں کہ اشارہ بھی ہو جائے اور بات تشنا بھی نہ رہ جائے، کہ فرمایا کہ مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں اعتکاف کرنا اندازن کتنا ثواب ہوگا؟ یقیناً بہت ثواب ہوگا۔ یہ اعتکاف کرنا کتنا مشکل کام ہے، خصوصاً جو لوگ مکہ یا مدینہ میں نہیں رہتے، ان کے لیے اعتکاف کرنا مشکل کام ہے نا۔ پہلے تو آپ سارا وہ خرچہ اٹھائیں، پھر اپنے وطن کو ترک کر کے مسجد نبوی اور مسجد حرام پہنچیں، پھر مسجد الحرام میں 3 دن رہیں، روزہ رکھیں۔ اس سارے روزوں کے درمیان میں اگر آپ نے کوئی مسٹیک نہیں کی، کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا کہ جس سے آپ کا اعتکاف باطل ہوتا ہو، اور 3 دن تک آپ پھر رہے، تو آپ کو جو ثواب ملے گا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہی ثواب تمہیں ملے گا اگر تم اپنے گھر والوں کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھ کر باتیں کرو، اپنی فیملی کو جو 1 گھنٹہ دو گے۔ اب میں اس پہ اشارہ ہمیشہ یہ کرتا ہوں، یہاں پہ یہ نقطہ ضرور لگاتا ہوں کہ فیملی کو جو ٹائم دینا ہے وہ فیملی کو دینا ہے، وہ فیملی کا ٹائم ہونا، وہ بیویوں کا مخصوص ٹائم ہے۔ 2-1 گھنٹہ دو اپنی بیویوں کو، ان کی بات سنو۔ اب یہ ٹائم دینا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں، ہاں بھائی آج سے 1 گھنٹہ تمہارا ہے، یہ کہا، ریموٹ ہاتھ میں اٹھایا، ٹی وی چلا کر، اب بیچاری کیا بول رہی ہے کیا نہیں بول رہی، یہ نہیں، ایسا نہیں۔ 1 گھنٹہ یعنی 1 پورا گھنٹہ اسے دینا، اس کی باتیں سننا۔ اب یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ انشاءاللہ اس پہ کبھی رہا آپ کی سماعت، انہیں کبھی طلب کیا تو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ میاں بیوی کے ریلیشن کو دین کیسا چاہتا ہے، دین کی نظر میں میاں بیوی کا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ ہمارا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے، بچوں کا والدین کے ساتھ ریلیشن کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں، اب اگر آپ کو مسجد النبوی میں اعتکاف چاہیے، اس کا ثواب چاہیے، گھر کے اندر موجود ہے، اور رمضان میں ہر ثواب، ہر عبادت کا ثواب کیا ہو جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے۔ 6 دن تو گزر گئے، ابھی آگے 24 دن باقی ہیں۔ ہر 24 مرتبہ ہر روز 3 دن رہنے کا ثواب کم از کم۔ ملٹیپلیکیشن آپ مجھ سے زیادہ اچھی جانتے ہیں۔ بس یہ جو تورات سے تصدیق ہے، اس سے مراد کیا ہے، اصل شریعت کی تصدیق۔ یہ ہے لنک پیچھے کی جانب۔ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہسٹوریکل جو پوزیشن ہے وہ ایسی ہی ہے، یعنی آپ 2nd last پیغمبر سمجھے جاتے ہیں۔ ہمارے نبی سے پہلے جو نبی آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ حضرت عیسیٰ تک آنے والے تمام انبیاء کی تصدیق کرائی جا رہی ہے، کس کے ذریعے سے، خود حضرت عیسیٰ۔ اور پھر آگے کے لیے لنک کیا ہے، وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولِ يَأْتِ مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، مبشر بشارت دینے والا، کس کی، بِالرَّسُولِ، جو يَأْتِ مِن بَعْدِ، میرے بعد آئے گا، اسْمُهُ احمد۔ کیا پیغمبر کا نام احمد ہے، ہے یا نہیں ہے، ہے نا، ایک یہ بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پیغمبر کا تو نام کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ہمارے پاس تاریخ میں ثابت ہے کہ ایٹ اے ٹائم آپ کے دو نام رکھے گئے ہیں. ایک نام وہ ہے کہ جو جناب عبد المطلب نے رکھا, اور ایک نام وہ ہے جو آپ کی والدہ گرامی نے رکھا. جو آپ کا نام والدہ نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ احمد. اور یہ نام ایسا نہیں ہے, یعنی ایک ہوتا ہے کہ نہیں امی نے جو نام رکھا بھا وہ نام کے حد تک تھا, نہیں. یہ جو نام ہے یہ معروف نام ہے آپ کا, یعنی آپ اس نام سے عرب میں پہچانے جاتے تھے. حتیٰ اب یہ لازمات, اب ان موضوعات کو کھولیں تو پھر یہ تھوڑی سی تفصیل چاہتے ہیں, لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس اعتبار سے. حتیٰ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اشعار میں آپ کو ان دونوں ناموں سے آپ نے پکارا ہے. اب کبھی انشاءاللہ یہ بھی موضوع ہے, حضرت ابو طالب کے اشعار, حضرت ابو طالب کے اشعار آپ کے ایمان کے ادلہ میں سے ہے, دلیل ہے اس میں آپ کے اسلام پر, آپ کے ایمان پر. لوگ کہتے ہیں حضرت ابو طالب نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا, ہم یہ کہتے ہیں کہ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو مسلمان, جو مسلمان ہو اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ہے تو سب سے پہلے آپ ہی کو ضرورت ہے کہ آپ اپنا کلمہ لوگوں پہ ثابت کرتے پھریں. جو پہلے سے مسلمان ہو اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. حضرت ابو طالب کا ایمان واضح ہے, تاریخ میں واضح ہے, روایات سے واضح ہے. یہ جو احمد نام ہے, کیا, اب یہ چھوٹی سی بحث ہے لیکن میں اس میں جاؤں گا نہیں کیونکہ پھر ہم موضوع سے بہت دور چلے جائیں گے, کہ کیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد جو کہا گیا ہے یہ احمد ہی کے نام سے آیا ہے؟ آیا ہے تو کہاں ہے, کس جگہ پر ہے, یہ ایک بحث ہے چھوٹی سی, اشارہ کر رہا ہوں, میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ جب ہم لازمات اب انجیل کی بات, یہ جو بات ہے یہ کہاں کی انجیل میں ہے. انجیل کی 25 کے قریب اناجیل ہیں جو کہ ذکر ہوئی ہیں تاریخ میں. ان 25 میں سے پھر 4 اناجیل ہیں کہ جو معروف ہیں, انجیل لوقا, انجیل یوحنا, انجیل مرقس, انجیل متا. ان میں سے جو متا کی انجیل ہے اس کے چیپٹر نمبر 14, 15 اینڈ 16 میں ایک نام آیا ہے جو ہے فارقلیت. اصل میں جو مسئلہ ہے, اب باقیوں نے ذکر نہیں, کیوں نے ذکر کیا, اس کے ہمارے پاس ادلہ موجود ہے, لیکن اس نے متا نے اپنی انجیل میں یوز کیا ہے لفظ فارقلیت, اور اسی عنوان سے کیا ہے کہ میرے بعد آئے گا فارقلیت. اب یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لفظ احمد استعمال نہیں کر سکتے, خود لفظ احمد, قرآن کیا کہہ رہا ہے, اسمہ احمد, لیکن حضرت عیسیٰ یقیناً لفظ احمد استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ عبرانی زبان ہے. اب جو صرف ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ یہ جو فارقلیت ہے اس کا ریشہ کیا ہے, اس کے اوپر ایک بحث ہے. دو ریشے اس کے بن سکتے ہیں, ایک ہے پارکیولیس, ایک ہے پرکیولیس. پارکیولیس اگر نام لیا جائے تو تسلی دینے والا بن جاتا ہے, لیکن اگر ریشہ پرکیولیس رکھا جائے تو پھر اس کا معنی بنتا ہے یہی جو کہ پیغمبر کا نام ہے احمد, یعنی جس کی تعریف کی گئی ہو محمد, جس کی تعریف کی گئی ہو احمد, اسی سے اس میں تفضیل ہے, یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف, ہم سب سے زیادہ جس کی حمد ہو احمد, یہ معنی نکلتے ہیں. لہذا ریفرنس دے رہا ہوں کہ انجیل متی چیپٹر 14, 15, 16 میں لفظ فارقلیت استعمال ہوا ہے, اور فارقلیت کا ایک معنی احمد نکلتا ہے, اور یہی وہ نام ہے کہ جو انجیل میں ذکر ہے, اگر ڈھونڈنا چاہیں تو مل جائے گا. لیکن اب ایک پھر بھی ذہنوں میں ایک سوال ہوگا کہ اگر آیا ہے یا نہیں, یہ ایک سوال ہے نا کہ یا نام یہ آیا ہے یا نہیں آیا. اس کا جو ایک آسان اور بہتر جواب ہے وہ یہ, کیونکہ اب موجودہ دور میں اگر ہم اناجیل کے نسخوں کو جائیں اور تلاش کریں, اناجیل کے نسخوں کی بررسی کریں, ان کو ریسرچ کریں اس میں, اور یہ تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ اناجیل میں آیا ہے یا نہیں, اس سے زیادہ بہتر جواب کیا ہے, ہاؤ کین وی ڈیفینڈ دس آیت. ایک تو کام یہی ہے جو ہم کریں کہ جائیں, جا کر اس کے نسخوں کو تلاش کریں اور اس میں سے نکالیں. اس سے ایک بہتر جواب, آسان جواب کیا ہو سکتا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انجیل میں آیا ہے یا نہیں اس پہ بات ہو رہی ہے. کیا جواب دے سکتے ہیں ہم انجیل کہ انجیل میں آیا ہے یا نہیں؟ نہ نہ, قرآن کو تو ثابت کر رہا ہے, قرآن نے کہا ہے کہ انجیل میں آیا. اب ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انجیل میں آیا ہے یا نہیں. صحیح. اب خود جناب کیا نام ہے سلمان جو ہیں وہ کون ہیں؟ مسلمان ہیں, تھے نا, تھے, اب ہو گئے مسلمان. اب ان کی گواہی قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے. آسان راستہ کیا؟ آسان راستہ یہ ہے کہ یہ جو بات قرآن نے کہی ہے کیا یہ عیسائیوں کو نہیں پتا؟ یہ جو بات ہے یہ خود عیسائیوں کو, اب موجودہ دور کے بھی جو عیسائی ہیں 1400 سال سے جو عیسائی چلے آ رہے ہیں قرآن کے بعد سے, جب سے یہ آیت آئی ہے تب سے, مگر یہ عیسائیوں کو نہیں پتا کہ قرآن نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے. اگر یہ قرآن کا دعویٰ خدا نہ خواستہ جھوٹ ہو تو سب سے پہلے اس کو جھوٹا ثابت کون کرے گا؟ بس اگر عیسائی اس کو رد نہیں کر رہے تو یہ خود اس کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے. ہمارے پاس پورے 1400 سال میں ریکارڈز نہیں ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ اس چارہ کی کوئی چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں, جو خود کیا معنی دیتی ہے, یہی جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ اب آتی ہے یہاں پر کہ دیکھیے اس کا معنی کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اگر چھپانے کی بھی کوشش کیا تو چھپا نہیں سکے. لہذا اس آیت کی تصدیق کی سب سے بڑی دلیل ان کے چپ ہے, ان کی خاموشی ہے, ان کا چپ رہنا. یہ دیکھیں سیدھی بات ہے نا, اگر خدا نہ خواستہ یہ جھوٹ ہوتا تو سب سے پہلے اس کی مخالفت کرنے والے سب سے زیادہ کون ہوتے؟ عیسائی. وہ کہتے بھائی یہ رکھی ہے انجیل, یہ انجیل ہے, اس میں ڈھونڈ لو, نہیں ہے کہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ ہے, بشارت دی گئی ہے, لہٰذا یہی مراحل وہ ہیں. دیکھیے اب میں تاریخ مصرف نہیں جانا چاہتا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیونکہ اس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں کہ جب ہم تاریخ میں یہ تلاش کرنے جاتے ہیں کہ ان کا اصل موطن, ان کی اصل جگہ کون سی ہے, عیسائیت اور یہودیت کا جو اصل وطن ہے وہ کہاں ہے؟ فلسطین ہے نا, ان کا جو اصل وطن ہے وہ فلسطین ہے, روم ہے, وہ علاقے ہیں جہاں پر یہ تھے. تو ان کا کیا کام تھا کہ یہ عرب کے اس علاقے میں کہ جس میں نہ آب ہے نہ گیا ہے نہ کوئی اکنامک بینیفٹ ہے, مطلب مکہ اور سعودی عرب کا, مطلب یہ جو عربستان کا جو حصہ ہے, یہ حصہ زندگی میں یعنی تاریخ میں کبھی بھی اکنامک سینٹر نہیں رہا, ایک صحرا ہے جس میں نہ مطلب نہ یہ ایگریکلچر کے اعتبار سے کوئی معروف جگہ ہے, نہ یہ کوئی اتنا بڑا بزنس سینٹر ہے, نہ اتنی کوئی سویلائز جگہ تھی. تو انسان سوچتا ہے نا کہ پھر یہاں پر وہ لوگ کے جو سویلائز تھے وہ یہاں پہ لینے کیا آئے تھے, کیوں آ کر یہودی اور عیسائی اس علاقے میں آباد ہوئے؟ تو جب ہم اس کو ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے ان کے پاس جو علامتیں تھیں ان علامتوں کے تحت دے ور فائنڈنگ آخری نبی, اور اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ وہاں پر پہنچے. بس ان کو تلاش کرنے کا مطلب یہ ساری کیا چیزیں ہیں, یہ اسی چیز کی علامت ہے کہ پچھلے تمام ادیان میں پیغمبر کی پیشن گوئی موجود تھی اور ان علامات کے ذریعے سے وہ پیغمبر کو تلاش کر رہے تھے. اور ان لوگوں کا مکہ اور مدینہ اور اس کے اطراف میں موجود ہونا پایا جانا ہی اس بات کی دلالت ہے کہ ان کے پاس نشانیاں تھیں, ان کی کتابوں میں آپ کا ذکر تھا اور یہ آپ کو تلاش کر رہے تھے. اب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کو انشاءاللہ کبھی اور عرض کریں گے. لیکن اب کیا ہوا, فلما جاءہم بالبینات, لیکن یہی احمد جب بینات روشن نشانیاں دلائل, یہی احمد جب دلائل اور روشن بینات لے کر ان کے پاس آیا, قالو انہوں نے کیا کہا, ھذا سحر مبین, کیا کہا ان لوگوں نے کہ یہ کیا ہے کھلی ہوئی, مبین سے کیا مراد ہے, روشن واضح, انہوں نے کہا یہ واضح سحر ہے. یعنی کیا ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں, دیکھیے یعنی لنک کیا ہے آیت کا, لنک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پیچھے والوں کی تصدیق کر رہے ہیں, پا پس پیچھے والے جتنے بھی ہیں ان کی تصدیق کے ساتھ اب جمع ہو گیا، آگے کی طرف کیا کر رہے ہیں؟ بشارت دے رہے ہیں، ٹھیک؟ یعنی حضرت آدم سے لے کر خود اپنے تک تمام کی تصدیق کرنے کے بعد ساری کنسنٹریشن کہاں دے رہے ہیں؟ آنے والے پر۔ یہ سارا اہتمام ہو جانے کے باوجود جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نشانی اور معجزات کو لے کر آئے تو بجائے اس کے کہ اب یہ لازمہ تھا، یہ اشارہ کس کی طرف ہے، یہ کون ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں؟ یقیناً یہ مشرک نہیں ہیں، پیغمبر پر پہ جادو کا جو الزام لگانے والے ہیں یہ مشرک نہیں ہیں، یہ ان سے بات نہیں ہو رہی، اس وقت ان سے کوئی ربط نہیں ہے۔ کس سے ربط ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں سے۔ اور اس آیت کی رخ سے دیکھا جائے تو اسپیسیفکلی کس سے مراد ہے؟ عیسائی، کہ وہ عیسائی جن کو ان کا نبی پیغمبر کے آنے کی بشارت دے چکا ہے، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ جب پیغمبر اپنے معجزات لے کر آئے تو بجائے اس کے کہ اسے قبول کرتے کیا کہا، آپ کے معجزات کیا ہیں، کہا کہ یہ سحر مبین ہے۔ وَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، اظلم سب سے زیادہ ظلم کرنے والا کون ہوگا؟ من کون؟ سب سے زیادہ ظلم کرنے والا، ممن افترا علی اللہ، افترا اور کذب، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کذب جھوٹ ہے، افترا جی بہتان کیا ہوتا ہے؟ احسن، ٹھیک، جو پائی نہ جاتی۔ دیکھیں جھوٹ میں اور افترا میں جو باریک سا فرق ہے وہ یہ ہے، جھوٹ از اصل ایک بات غلط ہوتی ہے، چیز ہی غلط ہے۔ افترا کیا ہے؟ افترا نسبت جھوٹے، جھوٹی نسبت ہوتی ہے، یعنی ہو سکتا ہے خود اصل چیز جھوٹی نہ ہو لیکن جو اس کی نسبت دی جا رہی ہو وہ نسبت کیا ہو؟ جھوٹ۔ مثلا میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، خدا نہ خواستہ چوری ہو جائے کسی علاقے میں، اب جو اصل واقعہ ہوا ہے وہ صحیح ہے، یعنی چوری ہوئی ہے، افترا کسے کہیں گے؟ وہ شخص جس نے چوری نہیں کی اس کی طرف اس کی نسبت دینا، یعنی اصل چوری ہوئی ہے، اصل واقعے میں مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ واقعہ کس نے انجام دیا، اس نسبت کو غلط استعمال کرنا، یہی تہمت کہلاتا ہے، یہی الزام اور یہی افترا ہے۔ یعنی جب کہا کہ ومن اغلم ممن افترا، افترا سے مراد کیا ہے؟ جھوٹی نسبت دینا۔ کون ہے اس شخص سے زیادہ ظالم جو کہ افترا علی اللہ، اللہ کے اوپر افترا کرتا ہے، یعنی اللہ سے جھوٹی نسبت دیتا ہے، کس کی؟ ایک جھوٹ کی۔ دو مرحلے ہوئے، کیا ہوا؟ ایک مرحلہ جھوٹ ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ چوری ہوئی نہیں، چوری نہیں ہوئی ہے، ایک تو چوری نہیں ہوئی، ایک تو یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ چوری ہو گئی، اوپر سے اس جھوٹ کی کہ جو نہیں ہوا اور کہہ رہا ہے اس کی نسبت دے دے کسی پر، دو مرحلے ہو گئے نا۔ دیکھیے اگر میں سمجھا پاؤں، ایک دفعہ تھی کہ چوری ہوئی تھی، صرف اس کا الزام کسی پہ غلط لگایا جا رہا تھا، ایک دفعہ کیا اصل خبر بھی جھوٹی ہے، اصل چوری نہیں ہوئی، چوری نہیں ہوئی اور پھر اس کا الزام لگایا جائے، یعنی نسبت بھی جھوٹی لگائی جائے آگے، تو ڈبل جھوٹ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اظلم، اس سے زیادہ جو ہے ظالم شخص کون ہوگا، کہ ایک تو جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کی نسبت کس پہ دے رہا ہے؟ پروردگار، اور پھر اس سے ایک سٹیپ اور آگے، وہ کیا؟ وہوا، یہ جو سارا کام وہ کر رہا ہے یہ کس حال میں کر رہا ہے؟ اس کو واو واو حالیہ کہتے ہیں، مان لیجیے ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، حالیہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ حالیہ عربی میں حال، فاعل، فعل یا جملے میں موجود کسی کا حال کو بیان کر رہا ہوتا ہے، فاعل کے مفعول کے حال کو بیان کر رہا ہوتا ہے، وہم راکعون جیسے ہے، وہ بھی کیا جملہ ہے؟ حالیہ ہے. حالیہ جملہ کیا کرتا ہے؟ فاعل یا مفعول میں سے کسی ایک کے حال کو بیان کر رہا ہے، حالت کو، کیفیت کو بیان کر رہا ہوتا ہے. اردو میں بھی ہم اب پرانی اردو میں استعمال کیا کرتے تھے، در حالی کے. اب پتہ نہیں آپ لوگوں نے یہ سنا ہوا ہے لفظ یا نہیں سنا ہوا، پڑھا ہوا یا نہیں پڑھا ہوا، پرانی اردو میں بہت استعمال ہوتا تھا. یا تھوڑا سا فارسی لسے سے لے لیتے تھے تو کہتے تھے در حالانکہ. اب یہ حالانکہ بھی ہمارے ہاں آہستہ آہستہ بیچارہ مفقود ہوتا جا رہا ہے. اتنا مفقود ہو گیا کہ اگر میں کسی کو یہاں پہ کہہ دوں کہ بورڈ پہ آ کر حالانکہ لکھ کے دکھا دے تو شاید تعداد لوگوں کی کم ہو جن کو حالانکہ لکھنا آتا ہو. یہ بہرحال پرانی اردو میں استعمال ہوتا تھا در حالی کے، یہ فارسی سے، یا حالانکہ. یہ کیا تھے؟ یہ کیا ہوتا تھا؟ یہ لفظ ہوتا تھا جو آگے والے جملہ جو تھا اس، یعنی وہ کیا ہوتا تھا، یہ جملہ، یہ لفظ کہہ کے جو ہم جملہ بیان کرتے تھے وہ حال کو بیان کر رہا ہوتا، یعنی حالت کو بیان کر رہا ہوتا تھا. وہ ہوا، یہ واؤ، واؤ حالیہ ہے، اس کے بعد والا جملہ جملہ حالیہ ہے. ہوا یدعا الی الاسلام، یہ جو جملہ ہے ہوا یدعا الی الاسلام، یہ جملہ حالیہ ہے، اور واؤ جس سے پہلے آئے یہ واو حالیہ کہلاتا ہے. کیا کہہ رہے پروردگار؟ کون ہے اس سے زیادہ ظالم؟ ایک تو جھوٹ، اوپر سے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ. تیسرا ظلم یہ ہے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے در حالی کے، وہ کیا ہے، یدعا الی الاسلام، اس کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے. ایسے شخص کو دعوت دینے والا، یدعا، اس کو بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف، لیکن بجائے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے وہ کیا کر رہا ہے، اللہ پر ہی کیا باندھ رہا ہے، جھوٹ، اللہ کے اوپر جھوٹی نسبت دے رہا ہے، وہ بھی جھوٹ کی. تو جب انسان اس مرحلے میں آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، واللہ لا یہد القوم الظالمین. دیکھیے اب دونوں مرحلے آ گئے. وہاں فاسق کہا کن لوگوں کو؟ حضرت موسیٰ والی آیت میں. کون لوگ ہیں جو فاسق ہیں؟ منحرف لوگ ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنے نبی کو جانتے ہوئے کہ یہ نبی ہیں اذیت دیتے ہیں، آزار دیتے ہیں. ان کو اللہ نے کیا کہا؟ یہ فاسق ہیں. جب انسان اس مرحلے میں داخل ہو جائے کہ یہ جانتا ہوا بھی کہ یہ نبی ہے، اس نبی کو اذیت دے، اللہ کہتا ہے یہ فاسق ہے. اور اب یہ اس مرحلے میں داخل ہو گیا کہ ہدایت اس کے اوپر اثر نہیں کرتا. اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں لیکن پھر کیا کر رہے ہیں، جاننے کے بعد انکار کر رہے ہیں. اب مثلا یہ کہنا کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، تو یہ کیا مرحلہ ہے؟ ایک نبی کا انکار ہے، اور دوسرا انکار، دوسرا کیا ہے، اسی انکار کو اللہ پر باندھنا کہ اللہ نے نہیں بھیجا. ایسا ہی ہے نا، لازمات ہے، پھر سب کا انکار ہوتا جائے گا. لہذا کیا ہوا؟ سب کا انکار ہو جائے گا. اسی لیے کہا، ایک تو جھوٹ بول رہا ہے اور دوسرا اس کی نسبت کس کو دے رہا ہے؟ اللہ کو دے رہا ہے. اور یہ کس عالم میں ہو رہا ہے؟ حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ وہ ہوا یدعا الی الاسلام، اسے دعوت کی دعوت دی جا رہی ہے، اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے. احسن، یہاں پر جو مراد ہے وہ دین ہے. یہاں پر اسلام سے مراد سلامتی نہیں ہے. اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ خود قرآن کی اصطلاح کی صورت میں آیا ہے. یہ جو ہم اپنے دین کو اسلام کہتے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں، یہ دونوں کی دونوں قرآن میں بطور اصطلاح استعمال ہوئی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں قرآن میں کہ جو اس اصطلاح کے معنوں میں نہیں ہوئی ہیں جو آج کل رائج ہے. مثلا جیسے زکوٰۃ ہے، لفظ زکوٰۃ جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ ہر جگہ اصلاح کے معنوں، اصطلاحی معنوں میں نہیں کیا. حتیٰ وہ آیت کے جو آیت زکوٰۃ کہلاتی ہے اس میں اللہ نے لفظ صدقات استعمال کیا ہے، نہ زکوٰۃ استعمال کیا. لہذا جب ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں جو زکوٰۃ آتی ہے وہ زکوٰۃ، زکوٰۃ اصطلاحی فقہی زکوٰۃ ہے، جو مختلف اشیاء پر ہوتی ہے، ان کے حد نصاب پہنچنے پر ہوتی ہے، سال بھر میں اگر معاہدے نصاب ہو جائے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ جو لگتی ہے ٹیکس کے طور پہ، یہ جو زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ اصطلاحی ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ اب جہاں پہ تقریباً، یعنی قرآن میں خاص طور پر جہاں پہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ آئی ہے، اس زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ اصطلاحی نہیں ہے بلکہ مراد صدقات ہے۔ جہاں کہیں پہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ جو ہے، یہ جو آئی ہے، علماء مفسرین یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر جو نماز کے ساتھ آئی ہے اس سے مراد صدقات ہے۔ خود آئے زکوٰۃ جس کے اندر زکوٰۃ کو ذکر کیا گیا ہے، کس سے استعمال کیا لفظ؟ صدقات کے لیے۔ جب انسان اس منزل پر آ جائے کہ اللہ کے بنائے ہوئے کو جھٹلائے اور اس کی نسبت پھر اللہ کی طرف دے، تو یہ اب ظلم کا وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر ظالم اپنے آپ کو کہاں لے پہنچا چکا ہے کہ اب اس کے اوپر ہدایت اثر نہیں کرتی۔ کل میں نے جو تعریف بتائی تھی، امام نے کیا کہا؟ قلب منکوس ہے، اس کا قلب کیا ہے؟ الٹا ہوا ہے۔ اب جب قلب الٹا ہوا ہوا ہے تو جتنی مرضی ہدایت آ جائے، اس الٹے ظرف میں یہ ہدایت نہیں جا سکتی۔ اب یہ جو لوگ ہیں، یہ چاہتے کیا ہیں؟ ان کی خواہش کیا ہے؟ یریدون، ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ، بجھا سکیں اللہ کے نور کو۔ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اب یہ واو پھر حالیہ ہے، در حالی کہ اللہ اپنے نور کو اتمام دینے والا ہے، پورا کرنے والا ہے۔ واو پھر حالیہ، دوسرا حال، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ، یا حالیہ ہے یا ولو کرہ الکافرون، یہ حالیہ نہیں ہے، سوری، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کفار کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں کس سے؟ بافواہہم، اپنے پھونکوں سے۔ پھونک سے مراد یہاں پہ لفظ یہ جو استعمال ہوا ہے، یہ ہے منہ سے۔ اصل میں افواہ جمع فا ہے، فا منہ، افواہ اپنے منہ سے۔ منہ سے بجھانے سے مراد کیا ہے؟ پھونک مار کے بجھانا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ کیا اللہ کا نور چراغ ہے؟ اللہ کے نور سے کیا مراد ہے؟ نبی، امام، ہدایت، آیات، یہ سارے کے سارے اللہ کے نور ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہا ہے اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اور کسی کے ذہن میں؟ کسی اور کے ذہن میں کوئی بات؟ کیوں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے؟ کیا اللہ کا نور چراغ ہے؟ چراغ نہیں ہے، موم بتی نہیں ہے، لالٹین نہیں ہے، وجود خدا کا نہیں۔ میں جو چیز سوال کے ذریعے سے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ جو تشبیہ دے رہا ہے، بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ لازمی بات ہے جو چیز پھونک سے بجھائی جا سکتی ہے وہ یا چراغ ہے، موم بتی ہے، اس ٹائپ کی چیز ہے نا۔ اللہ کا اپنا نور ایسا نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے یا اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، جبکہ ہم ایک چھوٹی سی عقل کے ذریعے سے یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا نور نہ چراغ ہے نہ لالٹین ہے نہ موم بتی جیسا ہے. احسن. دیکھیں جو بات حقیر اقدام ہے, دیکھیں ایک سمپل سی بات, ہمارے اب یہ جو اللہ کا نور ہے یقیناً اس نور سے مراد لائٹ نہیں ہے, ٹھیک. اللہ جب نور سے تشبیہ دیتا ہے اور وہاں سے افواہ سے بات کر رہا ہے, تو اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جب ہم ایگزامپل, اب ایگزامپلیفائی ہو رہا ہے, اس ایگزامپلیفائی کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نور ایسے ہیں, بہت سارے نور ایسے ہیں کہ جو پھونک سے نہیں بجھایا جا سکتا. مثلا اس دور کو بھی آپ تصور کر لیں تو چراغ موم بتی یا اس طرح کی چیزوں کے بعد جو چیز ہوگی وہ ہوگی مشعل. مثلا مشعل جب جلائی جاتی ہے تو مشعل ایک ایسی آگ ہے اس کی کہ جو پھونک سے نہیں بجھے. ہم اور آپ جو عام زندگی میں ملاحظہ کرتے ہیں, مثلا شدید ترین نور کس کا ہے؟ سورج کا. اب سورج جو شدید ترین نور ہے اس کے لیے انسان تصور کر سکتا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کو پھونک سے بجھا دیا جائے؟ وہ نور جو کہ الہی نہیں ہیں, ان میں سے بہت سارے نور ایسے ہیں جو پھونکوں سے بجھائے نہیں جا سکتے. جب الہی نور کی بات کی جائے گی تو اب الہی نور کی جو طاقت ہے یقیناً وہ ان سب سے زیادہ ہے, اس کی جو چمک ہے یا جو اس کی کیفیت ہے وہ ان سب سے زیادہ قوی ہے. اللہ تعالیٰ اب یعنی یہ ان کی حقارت, یہ ان کی کمزوری, یہ ان کی بے عقلی, یہ ان کی دلیلوں کی کمزوری, یہ ان تمام طریقوں کی طرف اشارہ ہے جس کو اللہ استعارے کے طور پر استعمال کر رہا ہے کہ کہاں اللہ کا نور اور کہاں ان کی حقیر سی پھونکیں. اس کو کہتے ہیں مطلب, اب ہم اگر اپنے لیے استعمال کریں تو ہم کہیں گے اعتماد بنفس, سیلف کانفیڈینس. حق کی قوت کو آپ اندازہ لگائیے کہ جب حق اپنی قوت کا اظہار کر رہا ہے تو حق کیسے اظہار کر رہا ہے, اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ بل نور اللہ کا نور. اللہ جس نور کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے وہ یقیناً ایک قوی نور ہے. اس سے زیادہ اللہ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ میرا نور کتنا قوی ہے. نہیں, اس نے کہا جب میرا نور ہے تو قوی ہے. کہ میرے نور کو, اور یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ یہ اپنی پھونکوں سے بھیجا, یعنی کہ اگر ہم اس کو اپنی زبان میں, تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم اللہ کے نور کو بجھا سکو؟ واللہ متم نورہی. اب کیا ہے اس کے مقابلے پہ؟ اگر تم اس طرح کی بچکانہ حرکتیں کر کے یہ سمجھ رہے ہو کہ تم کچھ کر سکو گے تو یہ اپنے ذہن میں بیٹھا لو, اللہ اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے. ایک چھوٹا سا, البتہ سخت ہو جائے گا آپ کے لیے, لیکن چلیں صرف فکر کی حد تک, فکر کی حد تک. ایک لفظ ہے کمال, اکمال, اور ایک ہے اتمام. کمال اور تمام میں کیا فرق ہے اس پہ تھوڑا سوچ کے آئیے گا. کہ جب ہم کہتے ہیں الیوم اکملت لکم مثلا دینکم و اتممت علیکم نعمتی, تو ایک چیز کا کمال ہونا ہے, کامل ہونا ہے, اور ایک چیز کا تمام ہونا ہے. تمام اور کمال میں کیا فرق ہے اس پہ سوچ کے آئیے گا. کل تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ, دیکھیں گے کہ کمال سے اور اتمام سے کیا فرق ہے. اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے, اتمام دینے والا ہے. ولو کرہل کافروں, اگرچہ کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے. تمہیں جتنا مرضی برا لگے, نہیں اہمیت کا مرحلہ نہیں ہے, یہ مرحلہ اہمیت کا نہیں ہے. مرحلہ یہ ہے کہ دیکھیے جو آدمی گرچہ یہ لوگ کمزور ہی کیوں نہیں ہیں, ان کی کوششیں اتنی حقیر ہی کیوں نہیں ہیں, اول تو اپنے طور, اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں کیا یہ واقعی پھونک مار رہے ہیں؟ احسن, کیا یہ واقعی پھونک مار رہے ہیں؟ ان کے مضبوط ترین اقدام کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھونک مارنا. اپنے طور پر وہ جو انہوں نے ابھی یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ چلیں آپ نے وہاں تک پہنچا دی, اس آیت کو چھوڑ دیتے ہیں. دنیا کی سپر پاور, ٹھیک, جن کی پشت پر کھڑی ہوئی ہے, انہوں نے اب یہ ہوتا نا اپنے طور پر وہ سارے امریکن بیس تیار کر لیے انہوں نے، ساری چیزیں تیار، اپنے طور پر القاعدہ داعش جو تیار کر سکتے سب کر لیا، یہ ہے جس کو اللہ کیا کہہ رہا ہے بے افواہ ہے، یہی ہے نا بھائی، یہ سب کچھ کیا ہے، کس لیے کیا ہے؟ تاکہ وہ جو نور آنے والا ہے نا، اب دیکھیں اس کے مقابلے پہ جو حق کا نمائندہ ہے کتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہے، کتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے تم جو امام مہدی سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہو شاید تمہیں بھول گیا ہے کہ امام مہدی شام، ایران یا عراق سے نہیں آئیں گے، سعودی عرب کا تمہارے ہی سینے، اسی مکہ، اسی خانہ کعبہ سے آئیں گے. اب یہ مرحلہ کیا، تم جتنی مرضی کوشش کر لو، جتنی بڑی پلاننگ کر لو، جتنی اسٹرانگ پلاننگ کر لو، تمہاری یہ پلاننگ اللہ کے سامنے کیا ہے؟ ایک پھونک سے زیادہ نہیں ہے. لہذا قرآن کا دعویٰ کرنا تو بہت دور، قرآن کا ایک ادنا سا نمائندہ نہ نبی ہے نہ معصوم ہے، نہ ایک ادنا سا نمائندہ ہے نا، قرآن کی بات کی جائے، قرآن کے مقابلے میں ہماری حیثیت سے تو بہت اوپر ہے. قرآن کی نسبت سے بات کر رہا ہوں، امام اور نبی کی نسبت سے بات کر رہا ہوں، کہ نبی اور امام کی حیثیت کو اگر سامنے رکھا جائے تو کیا مقام ہے؟ دیکھنے کو مقام نہیں ہے، انہیں کا دیا ہوا جو کچھ بھی ہے. لیکن کتنا قلب میں قوت موجود ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہا ہے کہ تم جو سمجھتے ہو کہ تم امام زمانہ کا راستہ روک سکو گے، تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ تم امام زمانہ سے لڑ سکو گے، بھول گئے ہو شاید تم کہ ہم جس امام زمانہ کی بات کر رہے ہیں اس نے قلب سے آنا ہے تمہارے، اس نے تمہارے ہی گھر کے سینٹر سے آنا ہے، وہ خانہ کعبہ جس کو تم چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھے ہوئے ہو اس نے وہیں سے آنا ہے اور آئے گا. یہ ہے حقیقی قوت، کہ اتنے اسٹرانگ اقدامات کے باوجود، اتنی اسٹرانگ پلاننگ کے باوجود ان کو کیا لگتا ہے؟ بھوک. لہذا اب ہمیں سمجھ، دیکھیے حق اگر کہیں ہو تو اس طرح سے قوت لے کر آتا ہے. یہ ہے حق کی قوت، کہ انشاءاللہ ابھی کل جو ہم آگے گفتگو چلائیں گے وہ یہی ہے. اور میں نے ایک ابتدا میں بات کی تھی آپ سے، وہ کیا تھی؟ گرمیوں کے روزے میں پہلا لیکچر بھولنا جو ہے وہ بہت آسان بات ہے، اتنی گنجائش تو میں بھی آپ کو دے ہی سکتا ہوں. شروع کے لیکچر میں میں نے بات کہی تھی اور ایک تاکید بھی کہی تھی کہ اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آگے آنے والی آیات میں، قلب تو کل کا لیکچر تھا آغا جان، میں پہلے لیکچر کی بات کر رہا ہوں. پہلے لیکچر میں میں نے ایک بات کہی تھی، کیا کہی تھی؟ سوری، نہیں، تجارت اور اقتصاد، وہ تو متففین کے انٹروڈکشن میں بتایا تھا. پہلے یا دوسرے لیکچر میں ایک بات کی تھی میں نے، تھوڑا سا ایکو سسٹم کے حوالے سے گفتگو چلی تھی ہماری، انشاءاللہ باہر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. گرمیوں کے رمضان میں یہ جو ایشو ہے یہ اتنا اہم نہیں ہے. ہم نے ایک بات کہی تھی، ایکو سسٹم کے حوالے سے ایک بات کی تھی، میں نے بتایا تھا کہ ریلیجن، دین جو ہے ہمارا، وہ کامل دین ہے. یہ دین کیا کرنے آیا ہے؟ ہمیں ایکو سسٹم کے ساتھ ہارمونائز کرنے کے لیے بھی آیا ہے، اور پھر کیا کرنے آیا ہے؟ اسی دین کے ذریعے سے تسخیر کائنات ہونی ہے. ہم نے جو پوری کائنات کو تسخیر کرنا ہے وہ اسی دین کے ذریعے سے کرنا ہے. یعنی کیا؟ اس ریلیجن کے اندر، اب یہ جو مرحلہ جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، واللہ متم نور ہی، وہ یہ مرحلہ ہے کہ یہ دین اٹ سیلف اتنا پرفیکٹ ہے، اس کے اندر اس کی اپنی سسٹمائزیشن ایسی ہے کہ اس نے حتمن ظاہر ہو کر رہنا ہے، اس نے حتمن ظاہر ہو کر رہنا ہے. اس کے ظہور میں، اس کے غلبے میں کوئی بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. دا اونلی تھنگ کہ یہ ظہور یا بہت جلد ہوگا یا ٹائم لگے گا. یہ جو اس کو جلد یا دیر ہونا ہے، یہ کس پر متوقف ہے؟ یہ ہمارے اوپر متوقف ہے. ہم جتنا دین کے اس ظہور کے لیے، اس کے اس غلبے کے لیے جتنی جلدی آمادہ ہو جائیں گے، یہ دین اتنی جلدی ہی غلبہ، یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہاں جا کے لنک ہوتی ہیں؟ کون سا فینومینا جس سے جا کے لنک ہو رہی ہے؟ غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے. امام کی غیبت، اب فلسفہ غیبت خود ایک مرحلہ ہے یقیناً، سوال ہیں غیبت کے حوالے سے بہت سارے، غیبت کہتے کسے ہیں، غیبت کا فلسفہ کیا ہے، غیبت کی اقسام کیا ہیں، امام کی غیبت کون سی غیبت ہے، یہ غیبت نعمت ہے یا نقمت ہے، اس کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ سارے سوال ہیں کہ جو انشاءاللہ کبھی گفتگو بالخصوص غیبت اور اس کے فلسفے سے رہی تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. پھر یہ سوال ہیں نا سارے کہ امام کی غیبت کون سی غیبت ہے، وٹ کائنڈ آف غیبت. مثلا ایک چھوٹا سا اشارہ کرتا ہوں آپ کو کہ شخصی غیب یہ غیبت ہے یا شخصیتی غیبت ہے، شخص غائب ہے یا شخصیت غائب ہے. شخص غائب ہو تو کیا ہوتا ہے، شخصیت غائب ہو تو کیا ہوتا ہے. نعمت ہے یا نقمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبت انعام ہے یا مصیبت ہے. یہ سب سوال ہیں، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن مرحلہ کیا ہے، یہ غیبت جلد بھی ختم ہو سکتی ہے اور طولانی بھی ہو سکتی ہے. ڈپینڈنگ آن کس پہ ڈپینڈ کرے گی، ہمارے پہ ڈپینڈ. ہمارا مسئلہ ہے، ہماری آمادگی کے تحت ہے. تو یہ جو انشاءاللہ کل اس میں گفتگو آئے گی اسی کو یہیں سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تو تمام تر کفار کی طاقت کے باوجود، ان کی تمام تر آمادگی کے باوجود، تمام تر اسٹرینتھ کے باوجود کہ وہ جو دین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اللہ اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ پھونک مار، اللہ کے نور کو بجانے کے لیے تمہاری تمام کی تمام طاقت کیا ہے، اٹس جسٹ لائک یہ بھوک ہے، اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے. اور لازم بات ہے جب تم دنیا کے عام نوروں کو بھوک سے نہیں بچا سکتے، ولو کرے ہا، کرے ہا سے وہاں پہ مراد کیا ہے، یہاں پہ اللہ کو ان کی برا لگنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ولو کرے سے مراد یہ ہے، دیکھیں مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی ایک تو بیوقوفی کرے، اور پھر بیوقوفی کرنے کے بعد انسان کو اپنی بیوقوفی کا احساس اگر ہو جائے تو پھر اسے برا نہیں لگنا چاہیے. لیکن بیوقوف سے بیوقوف کون ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ جو ایک تو بیوقوفی کرے اور پھر اس بیوقوفی کے اوپر ناراحت بھی ہو، اسے اپنی بیوقوفی کو کرنے پر برا. مثلا یوں سمجھ لیں کہ ہاؤ چائلڈش، کہ مثلا آپ یہ بلب بچے کو دے دیں اور بچہ اس کو پھونک سے بجھانے کی کوشش کرے، جب نہ بجھے تو اس کو غصہ بھی آئے تو اسے برا بھی لگے. اب یہ جو بیہیویئر ہے یہ سپورٹیو نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ ان کے چائلڈش بیہیویئر کی طرف ہے. ایک تو تمہاری حیثیت نہیں ہے، اوپر سے جو تم کوشش کر رہے ہو لازمہ تو اس نے نتیجہ نہیں دینا. جب وہ نتیجہ نہیں دے گا جو تم سٹ پٹاؤ گے، جب نتیجہ نہیں نکلے گا جو تمہیں برا لگے گا، یہ سارے کا سارا ایوری تھنگ کیا ہے، دس از چائلڈش بیہیویئر. یہ تمہاری بیوقوفیاں ہیں، یہ تمہاری عقل کے کم ہونے کی علامت ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.